公爹我那里不能再杀了吧。
Then for the Paralivala Devi Salamat.
Allahumma
salli ala Muhammad wa
ali Muhammad.
Then for the اسنو دیئے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے بارے دیگر بلند تر سلام
اللہم صلی علی محمد مال محمد
جل فرج تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے بارے دیگر بلند تر سلام
اللہم صلی علی
جل فرجهم سورة فاتحة ونعم ذلك أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه
وسلم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا جس کا شکر ہمیں ہر لمحے بجا لانا چاہیے دنیا میں بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، کھانا پینا، والدین، اولاد، اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے، کائنات کی خوبصورت مناظر، لیکن ان تمام نعمات میں سب سے بڑی نعمت اس کی ہدایت کی. 124,000 انبیاء کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام اور خصوصاً خدا کا یہ وعدہ کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے ہمارے درمیان، جو اس کا ہادی برحق زندہ معجزہ موجود ہے، اس کی ذات کا شکر ہر لمحے بجا لانا ہم سب پر واجب. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس فرش پر بیٹھنے کی توفیق دی، اور ہر سال ہم اپنے دلوں میں اہل بیت کی، علی اور اولاد علی کی مودت کو زندہ کرتے ہیں. ہر سال ہم اس فرش پر بیٹھ کر اہل بیت کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے مختلف جگہوں پر کیا. آج یہاں کی آخری مجلس ہے، پانچویں مجلس ہے. موضوع ہمارا الحمدللہ، جو لوگ آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا باتیں ہوئی ہیں اب تک. سورہ عصر کو سرنامہ کلام بنایا، کل کی مجلس میں بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے وقت کے امام کی قسم کھا کر اس بات کا اعلان کیا ہے، اس بات کو بتایا ہے، اس زمانے کی قسم، زمانے کے امام کی قسم، انسان گھاٹے میں. انسان سوچ لے کہ اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. کیسا انسان ہے جس کے بارے میں خدا کبھی یہ کہتا ہے کہ اکثر ہم لا یعقلون، دماغ سب کے پاس ہے لیکن اللہ نے اعلان کیا کہ ان میں سے اکثر تعقل نہیں کرتے، اس دماغ کا استعمال نہیں کرتے. اللہ نے نعمتیں دی لیکن اللہ نے کہا قلیل من عبادی الشکور، اتنی نعمتوں کے بعد بہت کم میرے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوں. پروردگار عالم نے اہل بیت کو بھیجا لیکن لوگوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ 11 اماموں کو شہید کر دیا گیا، امتیوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ ان کی ناشکری کی علامت، ناشکری کی دلیل. اور پھر ہمارے درمیان سے اللہ تعالی نے آخری معجزے کو، اس آخری ہادی برحق کو، آخری نمائندے کو، جو سب سے بڑی نعمت تھی، ہمارے درمیان سے پردہ غیبت میں اللہ نے چھپا لی. یہ ہماری سزا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے مولا موجود نہیں. یہ ہماری سزا ہے کہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ رہے. دعائے ندوہ میں ہم اسی بات کے اوپر نالا بکا کرتے ہیں. سب ہیں، بہت ہیں شیعہ، تعداد بہت ہے الحمدللہ. اگر یہ سارے شیعہ، جیسے کہ میرا موضوع ہے کربلا اور خواتین کا کردار، کربلا میں جو آج کی کربلا ہے 1431 ہجری کی، ہم سب عورتیں غفلت کے پردوں سے باہر آ جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں امام کے چاہنے والے بنانا شروع کر دیں، امام کے ناصرین بنانا شروع کر دیں. جو امام پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے ہماری بیداری کا، ہم کب ہوش میں آئیں گے، ہم کب خسران سے باہر نکلیں گے تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. ہمیں ضرورت ہے ایمان کی اور عمل صالح کی. ایمان کیا ہے؟ دعوے تو بہت، ہم ایمان رکھتے ہیں مولا، ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کے اوپر، امام زمانہ سے بھی کہتے ہیں، حضرت علی سے بھی کہتے ہیں، بی بی سیدہ سے بھی کہتے ہیں، بی بی آپ کی نیاز مانتے ہیں، بی بی آپ پر سلام بھیجتے ہیں، آپ کی کہانی مانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہے. لیکن اللہ نے کہا جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو ایمان کا اظہار عمل میں نظر آتا ہے، کیونکہ معصومین نے بتایا ایمان دل سے تصدیق کرنا ہے، قلب میں انسان کے ایمان ہوگا اور زبان سے اقرار بھی کرے گا اور اعضاء جواہرے میں عمل بھی نظر آئے گا. کے جانے والے عمل کے ساتھ ان کے فرزند کا، ان کے بیٹے کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. علی کے چاہنے والے کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے فرزند کے منتظر نہ ہوں، کیونکہ یہ علی کی نشانی. رسول اللہ نے اتنا کچھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتایا. محمد سجن فرجن
حقیقت مٹ نہیں سکتی، گما کتنا ہی سر کٹے حقیقت مٹ نہیں سکتی، سلامت ہو اگر بارے عادت مٹ نہیں سکتی، قیامت تک رہے گی سلطنت پارا اماموں کی، قیامت تک رہے گی سلطنت پارا اماموں کی، ادو مٹ جائیں گے لیکن امامت
مٹ نہیں سکتی۔
میرا پاک مولا بارمیا کا سرکار سرکار ایمان زمانہ کے دور میں جلتا جی
فرما،
یا اللہ جتنے مومن ذاکر علماء دعائیں مانگ رہے ہیں حسینی سٹیج کا واسطہ، صفے ماتم حسین کا واسطہ، ہر حسینی کا واسطہ، ہر مومن عزادار کا واسطہ، ہر علی والے کا واسطہ، میرا پاک اللہ دادی بارما دادی زہرا کے سغادے کا واسطہ جلدی ظہور فرما، میرا پاک اللہ بارما امام جلدی بے یا امام زمانہ بھی جلدی پردہ غیبت ہٹائیے، یا اللہ جلدی ظہور امام زمانہ فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں تمام امن و مؤمنات کو اپنے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی جارت نصیب فرما، اور میرے بہر اللہ جو ذکر کر رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان کو سلامت رکھ، مشروط یہ آمد ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات
پر۔ سب سے زیادہ ہم سے کہا گیا کہ دعا کرو اور عمل کرو، ہم دور ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، ہم عمل کرنا شروع کر دیں امام کا ظہور ہو جائے گا، تو عمل کے لیے کیا کرنا ہے جو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا لازمہ ہے، کون سے اعمال انجام دے، ہدایت کے بغیر تو نہیں چھوڑا چاردہ معصومین نے ہمیں، کتنا علم دیا ہے، وہ بدنصیب ہے جو علوم اہل بیت سے غافل ہے، جو نہیں دیکھتے کہ مولا نے کیا کہا اور عمل نہیں کرتے، ہم اور آپ اگر اہل بیت اس وقت طہارت کے علوم سے قریب ہو جائیں ہمیں پتہ چلے گا کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ امام پنجم کی ایک حدیث سنائی جس کے دو تین نکات کل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، کہ مولا نے کہا شیعہ وہ ہوتا ہے جو متواضع ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو امین ہے، امانت دار ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو کہ عبادت گزار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا شیعہ ہوگا، روزہ رکھنے والا شیعہ ہوگا، اور پھر اماموں نے یہ بیان کیا کہ ہمارا شیعہ اگر کروڑوں کی لاکھوں کے مجمع میں ہو، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے پہچانا جائے گا، شیعہ ایسا ہو جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ شیعہ نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، شیعہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ لیکن جب ہم سب شیعہ ایسے ہوں گے تب دنیا یہ کہے گی کہ شیعت یہ ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں اس کا اظہار جب ایران جاتے تب محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں وہاں پر امام کے ظہور کا انتظار ہو رہا ہے، وہاں پر وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو امام کے چاہنے والوں کے اندر ہونا چاہیے، البتہ وہاں بھی خرابیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ نفس وہاں بھی ہے، شیطان وہاں بھی ہے، شیطان کی پیروی وہاں بھی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر شیطان کی پیروی نہ ہو، لیکن وہاں حکومت ایک اسلامی ہے، وہاں پر قائدین ان کے رہبر ان کے مراجعین ایسے ہیں جنہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکومت اسلامیہ کی قدر کی توفیق دے اور یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت اسلامی کا پرچم لہرائے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس وعدے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس میں مدد ہم نے کرنی، زیارت عاشورہ پڑھیں، یہ ایک عمل صالحہ، غیبت کے زمانے میں اس عمل صالح کی بہت ضرورت، امام زمانہ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں عاشورہ عاشورہ عاشورہ، تم لوگ کیوں زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے؟ میرے جج کے غم کو بار بار کیوں یاد نہیں کرتے؟ شیعہ سوا دو مہینے کے بعد صف عزا کو لپیٹ دیں، شیعہ سوا دو مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہہ دیں 8 ربیع الاول کو، اور پھر سوچیں گے جب اگلا برس آئے گا محرم کا پھر ہم صف عزا بچھائیں گے. مولا الوداع، حسین کبھی الوداع نہیں ہوتے، حسین کبھی کسی کے دل سے ودا نہیں ہوتے. ہمیں 365 دن امام حسین کو یاد رکھنا ہے، 365 دن تک امام حسین علیہ السلام کو اپنے دل میں یاد رکھنا ہے، عمل میں بھی لے کر آنا. اس لیے زیارت عاشورہ کو پڑھیں، جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہیں، دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے. امام کے ظہور کا انتظار کا ایک طریقہ یہ زیارت عاشورہ پڑھنا ہے. زیارت عاشورہ سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ ہماری دعائیں مستجاب، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ بخشے گئے زیارت عاشورہ کی وجہ سے، اور امام کے ظہور میں تعجیل ہوگی. اس دعا میں ہم سلام بھیجتے ہیں امام حسین پر، ان کی اولاد پر، ان کے اصحاب پر. اس دعا میں ہم تولا کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ فروع دین کا ایک طریقہ ہے. اس زیارت عاشورہ میں ہم تبرع کر رہے ہوتے ہیں، دشمنان اسلام پر لعنت بھیجتے ہیں، کس کا نام لیتے ہیں، پہلے دوسرے تیسرے، آل ابو سفیان، آل مروان، آل زیاد، عمر ابن سعد، شمر پر، حتیٰ ان لوگوں کے اوپر بھی جنہوں نے کسی بھی طرح کی مدد کی ہے امام حسین علیہ السلام سے جنگ لڑنے میں، جنہوں نے زینے کسی، جنہوں نے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر رضایت کا اظہار کیا امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، ان سب کے اوپر لعنت. جب یہ بار بار لعنت ہم بھیجتے اللہم لعنہم جمیعا، اللہم لعنہم جمیعا، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو، اس سے ہمارے ایمان میں قوت تازہ ہوتی ہے، شجاعت آتی ہے، اس سے ہمارے اندر امام زمانہ سے لڑنے کی، امام زمانہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے بچوں کو ان کے اوپر قربان کرنے کے لیے جذبہ ایمان پیدا ہو. اور جب ہم بار بار زیارت عاشورہ کو پڑھتے تو امام منصور کا تذکرہ کرتے ہیں، امام منصور جس کی نصرت کی جائے گی، جس کے لیے ہم 3 دفعہ زیارت میں ذکر کرتے ہیں، جس کے نام کو بار بار دہراتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس منتقم جو خون حسین کا بدلہ لینے والا امام ہے، اس کا ساتھ دینے والوں میں، امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں کے ساتھ شامل کر دیں. یہ دعا ہماری اگر ہم پڑھیں گے تو مقبول ہوگی. زیارت عاشورہ سے ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول درست ہوگا. شیعہ وہ ہوتے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. کیسے ممکن ہے کوئی علی کا پیروکار ہو، وہ علی جس نے یہ کہا کہ پروردگار میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری شرف اور میرے فخر کے لیے کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا معبود ہے. کیسے عبد تھے علی کہ پوری پوری رات مولا کائنات عبادت میں بسر کر دیتے، پوری پوری رات گریا کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ زادے راہ کم ہے سفر طولانی. علی نے تو عبادت کا درس دیا، علی نے تو اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ جب میں محراب عبادت میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرے پیر میں تیر لگ جائے تو میری روح اللہ سے ایسی نزدیک ہوتی ہے کہ مجھے اپنے جسم کا ہوش نہیں، کہاں تکلیف ہو رہی. ایسی عبادت مولا کائنات نے عمل کر کے دکھائی اور کہا کہ عمل کرو، میدان عمل میں اترو، اپنی زبانوں کو لگام دو. شیعہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہوا جس کی مسجد بھری ہوئی نظر آئے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مساجد خالی. کچھ ہیں لوگ ایسے جو عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو بے عملی کی دعوت دے رہے کہ شیعہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، شیعہ کو کیا غم جب شفاعت اہل بیت کروا دیں گے. شیعہ کو غم ہے کیونکہ شیعہ کے مولا کو غم تھا، زادے راہ مولا نے کہا کم ہے سفر طولانی. امام حسین علیہ السلام کو غم تھا نماز کا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ کو سلام دیا، ان کے اوپر درود و سلام بھیجا اور ان کو دعائیں دی جنہوں نے نماز کے وقت کو یاد کیا. نماز اول وقت غیبت امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کے لیے ضروری چیز ہے. نماز وہ بھی اہمیت کے ساتھ, نماز وہ بھی پابندی کے ساتھ, اول وقت کے ساتھ. ایسی نماز نہیں جو کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی, کبھی ایسی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی. وہ نماز جس کے لیے کہا جائے کہ یہ لوگ پابند ہیں وقت کے. جماعت کی نماز رائج کی, حکومت اسلامیہ نے, ہمارے یہاں نہیں ہے, آپ بھی رواج دیں, کوشش کریں. یہاں پر مسجد ہے, جو لوگ یہاں کے رہنے والے, کیوں نہیں آتی عورتیں نماز جماعت میں؟ عورتوں کی نماز جماعت کیوں نہیں ہوتی؟ مرد ہی نہیں آتے. اب مردوں کو لانے کے لیے بھی عورتوں کا کردار, کہ ہم اپنے مردوں کو ترغیب دلائیں. اور میں نے اس کا سولوشن یہ سوچا ہے کہ کیوں عورتیں ایران میں اتنا جماعت کے میں جاتی ہیں, اور وہاں مرد بھی ہوتے ہیں. مرد اسی وقت آتے ہیں جب عورتیں بھی جاتی ہیں, جب مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتی ہیں, جن بچوں کو عادت ہو جاتی ہے بچپن سے نماز جماعت میں جانے کی, وہ جوان ہو کر بھی جاتے ہیں. اور جب عورتیں گھر میں ہی رہتی ہیں, جماعت میں کبھی نہیں جاتی, تو بچوں کو بھی عادت نہیں پڑتی. اب ان مردوں کو بھی گھر سے نکالنا مشکل, جوانوں کو بھی گھر سے نکالنا مشکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہت ساری بنیادی چیزوں کو زندہ کر سکے دین کی. کہ دین کی ایک ایسی بنیادی چیز ہے نماز, اور وہ بھی جماعت کی نماز, جو ہمارا اجتماع ہے, جس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نماز جماعت کے لیے اسی لیے کہا گیا تاکہ لوگ آئیں, ایک دوسرے کے درد سے, ایک دوسرے کی پریشانی سے واقف ہو. ہے ایسا نہیں کہ ہم پورے سوا دو مہینے کے بعد جب جاتے ہیں تو اگلے سال شیعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کتنے شیعہ ایسے ہیں جن کی ایک ہی مجلس میں ملاقات ہوئی. میں تو بہت سارے لوگوں کو سال میں ایک دفعہ دیکھتی ہوں جن کے گھر چلانا مجلس پڑ, اس کے بعد پھر ملاقاتیں ختم. جہاں عشرہ ہے وہ 10 دن دیکھا, اس کے بعد اگلے سال 10 دن دیکھیں. محلے والے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے. جماعت میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کس کے گھر کی کیا مشکل ہے, کوئی درد دل کرے گا, پتہ چلے گا کون مرا, کون جیا, کون پیدا ہوا, کون بیمار ہے. ایک دوسرے کے حوالے سے محلے والے بھی واقف ہوتے, ایک دوسرے کی مدد کرتے, ایک دوسرے کا دکھ درد کرتے ہیں. چار لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ اور نئے کام بھی ان کو سمجھ میں آتے ہیں, کہ جو دین کی خاطر کیے جا سکتے ہیں, اللہ کی خاطر کیے جا سکتے ہیں. ایران میں جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں پر مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں, بلکہ بہت سارے ایسے اسپورٹس وہاں پر ہوتے ہیں جو جوانوں کے لیے اٹریکشن کا سبب. وہ نماز پڑھنے کے بعد مثلا وہاں پر ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں, کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ بچے آپس میں ملیں گے, وہ جوان آپس میں ملیں گے جو نمازی ہیں. اس وقت ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ صحبتیں خراب ہیں, جوان خراب ہو رہے ہیں. جب گلی میں باہر نکلتے ہیں تو نہیں معلوم جو دوسرا لڑکا ہے وہ کیسا ہے, ہمیں نہیں پتا. اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ان کی صحبت کیا ہے, کیا کرتے ہیں وہ. کیوں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پر وہ جوان جو 16 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, جس کے اندر بہت انرجی ہے, وہ اپنی انرجی کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اچھی جگہوں پر یہ طاقتیں استعمال. جب تک ہماری آرگنائزیشنز نہیں ہوں گی, ہم خواتین قوت میں نہیں آئیں گے, تحرک میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک ہمارے معاشرے کے مسائل, ہمارے گھروں کے مسائل بھی حل نہیں ہوں. اور یہ اس وقت کے جوانوں کے مسائل بہت زیادہ, بہت زیادہ ہیں. جب آپ گھر سے باہر نکلے, پوچھے لوگوں سے جو اچھے لوگ ہیں, کہ ہیں ایسی جگہیں جہاں پر جوانوں کے بہرحال درد ہو رہے ہیں. مشکل ہے, میں نہیں کہہ رہی آسان, مشکل ہے, دور تک جانا پڑے گا, لیکن بہرحال آپ کو پتا تو ہو کہاں پر ٹین ایجرز کے لیے دروس ہوتے ہیں, تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ان کی زندگی کی جو مشکلات ہیں, ان کی جو پریشانیاں ہیں, اس کے حل کیا ہیں. کتنے مسائل ایسے ہیں جو گھرے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے جوانوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آباد کریں اپنی مساجد کو, آباد کریں اپنے مراکز کو, آباد کریں امام بارگاہوں کو. بہت ساری ایسی عزاداری کے حوالے سے ہمارے درمیان میں چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے مراکز آباد نہیں ہو رہے. بس خواتین کا ایک دستور ہے کہ وہ گھروں میں مجالس کرتے. پہلا عشرہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اذا خانہ سجا دوں. ساس تھیں, دادی تھیں, نانی تھیں, ان کا اذا خانہ تھا, وہ مر گئی, اس میں 30 علم تھے, 3 بیٹوں میں تقسیم ہو گئے, دس دس سب نے لے لیے, اب تین ہزار داریاں اور ہوں گی. ہر محلے میں ہر سال یہ دو تین ہزار خانے بڑھ جاتے, دو تین اشرے اور بڑھ جاتے. پھر سب لوگ اپنی اپنی عزاداری کر رہے ہو, میرے گھر کی عزاداری ہے, تمہارے گھر کی عزاداری ہے, فلانی کی عزاداری ہے. جبکہ دین میں ایسا تصور نہیں دیا گیا کہ لوگ گھروں میں اپنے عزاداری بنائے اور وہاں پر فرش عزا بچھائے. اسلام نے تو ہمیں مراکز میں آنے کے لیے کہا, امام بارگاہوں کو آباد کیا جائے. اس پہ جب کثرت ہوتی ہے مجالس کی تو ان کی کوالٹی خراب ہو جاتی. فرشیاں پڑھو, یہاں پہ دو بند پڑھنا, ادھر دو بند پڑھنا, ادھر ایک نوحہ پڑھنا, یہاں پر دو نوحے پڑھنا. جو چیز سب سے زیادہ زد میں آتی ہے وہ حدیث ہے, اس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. اس کو چھوڑ دو, حدیث چھوڑ دو, دس دن لوگ حدیث نہیں سنتے. یا بھاگم بھاگ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اور یہ مجلس سے دس دن کے بعد ختم ہو جاتی. کتنے شیعہ ایسے ہیں جو دس دن کے بعد بہت پرجوش رہتے ہیں. اصلی جوش تو ان دس دنوں کا ہوتا, اصلی ولولہ تو ان دس دنوں کا ہوتا. دس دنوں کی مجالس کی کوالٹی جب ہم نے خراب کر دی, مراکز کو آباد نہیں کیا, امام بارگاہ خالی پڑے رہتے. بہت سارے امام بارگاہ ایسے جہاں خواتین کی مجالس نہیں ہوتی, کوالٹی کی مجالس نہیں ملی. ہمیں سننے کو ہی نہیں ملا کربلا میں کیا ہوا, کربلا کے واقعات کیا تھے, کربلا کیوں رونما ہوئی, کربلا کے کردار کیا تھے, ہم کیسے مجالس کریں. جب ہم نے پہلی ہی چیز خراب کر دی, اس کے بعد ہمیں وہ آؤٹ پٹ, وہ ماحصل, وہ چیز جو ملنی تھی وہ نہیں ملا. اعمال صالحہ کی ترغیب نہیں ہوئی. دس دنوں کو اہم سمجھیں اور اس میں یہ چیز کم کرنے کی کوشش کریں. عشروں کی تعداد کثرت مجالس فضیلت مجالس نہیں ہے, کوالٹی ہے جو فضیلت ہے مجالس کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں آزما رہا ہوں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے, سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. زیادہ مجلسیں خداوند تعالیٰ کے لیے محبوب نہیں ہے, بلکہ اچھی مجالس محبوب ہے جس میں لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے, امر بالمعروف کیا جائے, نہی عن منکر کیا جائے, ان کو واجبات بتائے جائیں, ان کو محرمات بتائے جائیں, ان کو دین کی اہمیت کا احساس دلایا جائے, ان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کی جائے. اہل بیت اس وقت طارق کے دشمنوں سے بیزاری کا جذبہ پیدا کیا جائے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی مجالس کی کوالٹی کو بہتر کریں. ایک قدیم زمانہ تھا جب ہمارے یہاں والے پاکستانی ہندوستانیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس وقت ہندوستان میں بت پرست بھی تھے, سنی بھی تھے, اور دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی, شیعہ گروہ قلیل لوگ دور دور رہا کرتے تھے. اس وقت امام بارگاہ اتنے نہیں تھے کہ لوگ امام بارگاہوں تک پہنچتے. امام بارگاہ شیعوں کے مراکز نہیں تھے, اب تو ہے. اس زمانے میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی, وسائل نہیں تھے لوگوں کے پاس, تو شیعہ بہت اچھا کام کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں کو انہوں نے عزا خانہ بنا لیا. کچھ لوگ عزا خانہ بناتے تھے, لیکن یہ رواج اتنا بڑا کہ بڑھتا ہی چلا گیا. اب سب نے سوچا شاید گھر میں عزا خانہ بنانا یہ فضیلت کا سبب, کہ ہر آدمی خود عزا خانہ بنا لے, جبکہ ایسا نہیں. اصلی مسئلہ فرش عزا پر آنا ہے, فرش عزا کو آباد کرنا ہے. کثرت مجالس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہر مجلس میں, عشرے کی مجالس میں دیکھنے والا سما ہوتا ہے کہ لوگ گھسیٹ رہے ہوتے مجمے کو, مجلسوں کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں چار نوحے کیوں ہو گئے, ہمارے ایک نوحہ کیوں ہوا, تم نے وہاں کیوں زیادہ اچھا پڑھا, اس کے یہاں اچھا مجلس ہو گئی, اس کے یہاں یہ ہو گیا, اس نے میرا ٹائم لے لیا. نہیں معلوم کتنے مسائل صرف اس ایک تصور کی وجہ سے, غلط تصور. اب بھی اگر کسی کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنا عزا خانہ بڑھانا چاہتا ہے تو عجیب تصورات ہیں ہمارے ذہن میں عزاداری کے حوالے سے. کتنے سالوں سے ہوتا ہے, اگر میں تین سال سے, چار سال سے کام کر رہی ہوں, اب نہیں کروں تو عذاب نازل ہوگا. تیس سال سے کر رہے ہیں ہم عزا خانہ, اب بڑھا دیں گے تو عذاب آ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہم ایک عمل صالح کی خاطر ایک وقت کو, مدت کو, دو گھنٹے کو لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں, یہاں پر امام بارگاہ میں آپ آ جائیے. ہم چار لوگ ایسے جو اپنے عزا خانہ بڑھا کے امام بارگاہ میں ایک دو گھنٹے کی ایسی مجلس کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگ بیٹھ کر ذکر امام حسین کو سنیں, فکر امام حسین علیہ السلام کو سمجھے, قیام عاشورہ کو سمجھے. یہ ایک فضیلت کا کام ہے. نیک کام ہے جس میں ہم نے لوگوں کو توڑنے کے بجائے جوڑا ہے، اجتماع کو کم کرنے کے بجائے اجتماع کو بڑھایا ہے. جتنا زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا کی برکتیں نظر آئیں گی. درود بھیجے گا محمد علیہ السلام.
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حاضری
یا علی،
حاضری
یا علی.
یہ پاک مظلوم کربلا کا امام حسین علیہ السلام پہ بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد و
اول وقت نماز کا ذکر کیا. اس کے ذیل میں ایک واقعہ سنا رہی ہوں. ایک جوان تھا اور اس کا تعلق ایران سے تھا. الحمدللہ وہاں جوانوں میں جو جذبہ نظر آتا ہے تو ایمان کی قوت کا اظہار ہوتا ہے. سفر آپ کریے ایران میں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر جگہ نماز کے وقت پر بسیں رکتی ہیں. البتہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اول وقت پر ہی روکا جائے. کسی ہوٹل کو دیکھ کر، کسی ایسے مسافر خانے کو، سرائے کو دیکھ کر جو روکا جاتا ہے. لیکن نماز کا وقت اپنے وقت پر ہونا ہے. بعض اوقات صحرا میں بھی اول وقت ہو جاتا ہے. ایک جوان کے متعلق کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اذان ہوئی وہ ڈرائیور کے پاس گیا اور اس نے اس کو کہا کہ اب روک دو نماز کا ٹائم. ڈرائیور نے کہا کہ بھائی ابھی تو یہاں صحرا ہے، ریگستان ہے، کیا نماز پڑھو گے؟ آج اب ہوٹل آئے گا جب روکوں گا، ایسی کیا جلدی ہے؟ یہ ہم سب شیعوں کی ذہنیت، نماز پڑھنے میں کیا جلدی ہے؟ لیکن اسلام کا اور دین کا یہی کہنا ہے کہ جب اذان ہو گئی اول وقت کو ضائع نہ، اول وقت نماز سے دعائیں مستجاب ہوتی، اول وقت نماز سے چہرے روشن ہوتے ہیں، اول وقت نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اول وقت نماز سے جو دعا ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ بھی مستجاب ہوتی ہے. جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، جو خود دعا کرتا ہے اس کی اپنی دعا بھی اور جو دوسرے اس کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی مستجاب ہوتی، دوسروں کی دعا بھی ہمارے حق میں مستجاب ہوتی. بڑی فضیلت، بالکل ایسی فضیلت جیسے دنیا کے اوپر آخرت کو فضیلت ہو. اس نے روکا، روکنا چاہ نہیں رکا، پھر اس نے سختی سے کہا. جب ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے کبھی کبھار سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی آرام سے نہیں مان رہا اس نے سختی سے کہا بھائی روک دو، اذان ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. جب اس نے روکا آپ لوگوں نے سوچا چلو اچھا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ذرا ڈھیلے، ان کو پتا تھا اول وقت نماز پڑھنی، اچھی بات ہے، اس نے رکوا دیا تو ان باقی انہیں بھی پڑھ لی. سب نے نماز پڑھی. جب واپس آ کر بیٹھے تو انہوں نے جو مصنف سے اس سے سوال کیا تھا تمہیں اتنی جلدی کیا تھی نماز پڑھنی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے وقت کے امام سے وعدہ کیا ہے، امام زمانہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ اول وقت نماز پڑھوں گا.
صلی علی محمد و آل محمد.
پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ وعدہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا ایک مرتبہ میں چند سالوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی ممالک میں تھا، تو اس زمانے میں جس جگہ پر میری رہائش تھی وہ ایک دیہات تھا، جہاں میری یونیورسٹی تھی وہ شہر میں تھی. رہائش سے یونیورسٹی جانے کے لیے روزانہ صبح میں بس سے جاتا تھا اور ایک ہی بس تھی جو جایا کرتی. جب میرے تعلیم کا آخری سال آ گیا اور سب سے اہم امتحان دینے کا وقت آیا جو میری پورے سالوں کی محنت کا نچوڑ تھا، اس امتحان والے دن بس خراب ہو گئی اور امتحان کا وقت نکل رہا تھا. سفر بھی بہت طولانی تھا، پیدل جانے کا کوئی امکان نہیں، وہاں سے کوئی گاڑی گزرنے والی نہیں. اتنے میں میرا دل اتنا مضطرب پریشان ہوا کہ سارے سالوں کی محنت میری ضائع ہو جائے گی اس ایک امتحان کے نہ دینے کی وجہ. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہاں تک کہ میری توجہ اس بات پر ہوئی کہ جس طرح سے کہ دعائے ندوہ پڑھ کر ہمیشہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے امام سے توسل کیا، امام کو وسیلہ بنایا. اسی طرح سے مولا سے تمسک کر کے ان کو پکار کر یہ عہد کرتا ہوں، مولا اگر اس وقت میری مشکل آسان ہو جائے یا امام اس وقت آپ میری مدد کر دیجئے تو میں زندگی بھر جب تک زندہ ہوں اول وقت نماز پڑھوں گا. یہ ہے منت، منت پانی اس سے، مولا ابھی مشکل میری حل ہو جائے میں اول وقت نماز پڑھوں. بس کہتا ہے کہ ابھی مانگ ہی رہا تھا دعائیں کہ مجھے ایک بزرگ آتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. ڈرائیور نے کہا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. تو وہ گئے اور بونٹ کھولا اور کچھ چیزوں کو ہلایا اور اس کے بعد پھر اس سے کہا کہ تم سٹارٹ کرو. جب اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد جب سب لوگ بیٹھ گئے تو وہی بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جو وعدہ کیا ہے ہم سے اس کو پورا کرنا. درود بھیجے گا محمد.
تمام امن مومنات کو بر وقت اول وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق کے لیے بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو امام وقت سے وعدہ کیا اور کہتا ہے پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے مولا کی زیارت بھی کر لی.
بسم اللہ.
پروردگار سب کو امام کی زیارت نصیب کر. جس طرح اگر ہم اچھے کاموں کے ساتھ اچھے کاموں کے وعدے کر کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہے تو امام کا ظہور ہو جائے. امام کے لیے ایک آدمی کے اول وقت کی نماز کی اہمیت، اس کا مطلب ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں امام کو پکارتے ہیں تو آئیں گے مولا. جیسے حضرت علی آتے تھے، حضرت علی آتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ چاہتے ہیں معصومین کو، جناب سیدہ کو. اس طرح اگر ہم بھی چاہیں اہل بیت سے رابطہ برقرار رکھنا تو اعمال صالحہ کے ذریعے سے کر. منت مانے، منت ماننا، خود وہ شخص جو منت مانتا ہے یہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن ایسی منت ہونی چاہیے جس سے ہمارے نفس کی اصلاح، وہ منت نہ ہو جس میں ہم مٹھائی کھا کر پھر وہیں بیٹھ جائیں. ایسی منت ہو جس سے ہم پھر کچھ آگے چلیں، آگے بڑھیں، ہماری زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منتیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مفاتل جناح میں نظر آئیں گی. مفاتل کھول کر دیکھیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اعمال صالح ہیں. منت مانے کہ ہم اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، منت مانے ہم امام زمانہ کے لیے اتنا پیسہ دیں گے، اتنا انفاق کریں گے. منت مان لیجئے کہ ہم اس سزا خانے میں مثلا جہاں جو بھی آپ کا محلے کا ہے اس کی تعمیرات کے لیے، اس کے کاموں کے لیے کچھ خدمت کریں گے، یہ کام انجام دیں تاکہ امام سے ہم نزدیک ہو سکیں. مولا نے کہا ان کے اعمال نے ہمیں ان سے دور کیا ہوا ہے، ہمارا عمل اچھا ہوگا ہم امام سے قریب ہو جائیں گے. امام ہم سے نزدیک ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. مولا ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہر شب جمعہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہم امام سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں. اہل بیت عصمت طہارت نے جو اعمال بتائے، شیعہ کیسا ہوتا ہے، شیعہ عبادت گزار، خمس دینے والا ہو. خمس دیں گے تو ہمارے مراکز آباد ہوں گے، خمس دیں گے تو طالب علموں کی حالت بہتر ہوگی، خمس دیں گے تو کتابیں چھپیں گی، خمس نکالیں گے تو لوگوں کی مدد ہوگی، بیواؤں کی، یتیموں کی. خمس دیں گے تو بہت ساری چیزیں تعمیر ہوں گی، شیعہ قوت میں آئیں گے. یقین مانیے جب ناردن ایریاز میں آپ چلے جائیے آپ کو وہاں جا کر تو بہت احساس ہوگا، کچھ کراچی میں بھی احساس ہوگا کہ کچھ فرقے ہیں جو مال کی وجہ سے آباد کر رہے ہیں، اپنے نام کو روشن کروا رہے ہیں. سب جگہ خالی بھرے ہوں، کس پاور سے؟ پیسے کی پاور. باغت فطرت کیا تھا؟ معاشی قوت تھی اہل بیت کی، جس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ چھین لیا گیا. اب ہماری معاشی قوت کیا ہے؟ ہماری معاشی قوت یہ کہ خمس نکالے لوگ، جو مالدار ہیں وہ پیسہ نکالے اپنا، تاکہ جہاں پر مراکز قائم ہوئے وہ مراکز قائم. گلگت میں جو آخانی ہاسپٹلوں میں جاتی ہیں خواتین، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، خاموشی سے بچے مار دیے جاتے ہیں، شیعہ بچے، شیعوں کے دشمن تو اب مختلف رنگوں میں ہر جگہ پر ہیں. شیعہ خود طاقتور ہوں گے, اپنے ہسپتال ہوں, کیوں نہیں ہمارے اپنے ہسپتال, کیوں نہیں ہمارے اپنے مراکز, ہمارے اپنے اسکول, ہماری اپنی جگہیں جہاں پر ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, یا ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ آج امام کی ولادت کا دن ہے, آج امام کی شہادت کا دن ہے, آج غدیر کا دن ہے, آج عید مباحلہ ہے, آج اہل بیت کی طاقت کا قوت کا اظہار ہوا تھا, آج فلاں موقع ہے, تاکہ بچوں کے دلوں میں ابتدا سے اسکول میں اسمبلی سے ہی پتا چل جائے ان کو کہ آج کیا دن ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اسکول نہیں ہے ایسے, جو ہے ان کو مزید قوت اور استحکام بخشے, اپنے بچوں کو وہاں ڈالیں. اس وقت ایک اسکول ہے ہماری مشکل کے, اسکولوں کی وجہ سے ہمارے بچے برباد اسکول جاتے ہیں, وہاں پر ان کو موسیقی ڈانس اور نہیں معلوم کیا کیا سکھایا جاتا ہے. دین سے دوری کا سبب ہے اسکول. آپ بچی کو حجاب کروانا چاہیں, اسکول میں اجازت نہیں دیتے کہ پردہ کرے لڑکی, اسکول میں اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. ایسے ماحول کو بنانا ہمارا اور آپ کا کام ہے. اسکول ایسے وہاں پر آپ اپنے بچوں کو بھیجے, مدارس میں بھیجے, تاکہ ہمارے بچے ابتدا سے یہ ساری چیزیں سیکھ سکے. اعمال صالحہ, امام پنجم کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو بھلائی کے لیے کھولتا, برائی میں نہیں کھولے گا. مولا علی نے کہا المرء مخبوء ان تحت لسان, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپاؤ, زبان کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کیسا ہے. اچھی بات کرے گا, شائستگی سے گفتگو کرے گا تو پتہ چل جائے گا اس کا کردار شائستہ ہے, بری بات کرے گا معلوم ہو جائے گا کیا ہے. زبان دوسروں کے بارے میں شیعہ کھولے گا تو اچھائی میں غیبتیں نہیں کرے گا, چغل خوریاں نہیں کرے گا, دوسروں پر تہمت نہیں لگائے گا, الزام تراشیاں نہیں کرے گا. شیعہ اچھی بات کرنے والا ہوگا, زبان سے پہچانا جائے. امام نے کہا شیعہ وہ ہے جو تلاوت قرآن کرنے والا ہوگا, قرآن سے نزدیک ہوگا. اور رسول اللہ روز محشر کہیں گے کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجہم. رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, پروردگار یہ میری قوم وہ ہے جس نے قرآن کو مہجور کیا ہوا ہے, قرآن کو ترک کیا ہوا ہے. شکایت کرے مسلمان سے, قرآن کتاب تھی ان کے پاس لیکن اس کو چھوڑا ہوا تھا, پڑھتے نہیں تھے. قرآن پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنائے, ہم روزانہ پڑھیں قرآن, کچھ حصہ قرآن کریم کا ضرور پڑھیں. ضروری نہیں ہے روزانہ انسان ایک سپارہ پڑھے, چند آیتیں آپ ضرور پڑھیں, 10 منٹ کے لیے پڑھیں, 15 منٹ کے لیے پڑھیں, پھر اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں, تاکہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے, شامل ہو جائے, ہماری زندگی کا ایک روٹین بنے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس طرح سے قرآن پڑھنے کو بھی اہمیت دیں, یا نہیں کہ کبھی کبھار کھول لیں گے. پابندی کے ساتھ انسان جو کام کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو 365 دن ہم کام کرتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا, جو کبھی کبھار ہم نے کر لیا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. شیعہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے. اور پھر امام نے آخر میں ایک جملہ, جابر ابن عبداللہ انصاری سے چند چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں مکمل نہ کر سکی, مولا نے آخر میں کہا کہ اے جابر ہمارے پاس آتش جہنم سے نجات کے لیے کوئی پروانہ نہیں ہے. ایسا پروانہ نہیں ہے کہ کوئی بے عمل آ جائے صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ لے کر اور ہم کہیں جاؤ تم جنت میں چلے گئے. عمل کے ساتھ محبت اہل بیت بہت ضروری, سب سے طاقتور چیز محبت اہل بیت. کسی عمل کرنے والے کے پاس اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو باقی سب کچھ کرتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن کوئی خالی محبت اہل بیت لے کر چلا جائے اور کہے ہم باقی کچھ نہیں کریں تو یہ محبت بھی محبت نہیں ہے, جھوٹے دعوے. محبت اہل بیت کسی کے دل میں ہو اور وہ عمل نہ کرے ناممکن. محبت اہل بیت عمل کی طرف لے کر آتی ہے, ان اعمال سے محبت کرواتی ہے جس کو پسند کرے. مولا نے کہا ہمارا دوست وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے, جو رسول کا دوست ہے, جو علی کا دوست ہے, وہی امام پنجم کا بھی دوست ہے.
بسم اللہ.
ہمارا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے, جو رسول کا دشمن ہے, جو علی کا دشمن ہے. امام پنجم کا دشمن وہی ہوگا, جو قرآن کا دشمن ہے نعوذ باللہ قرآن کو اہمیت ہی نہیں دیتا. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کہہ گا نہیں, یہ ایک دفعہ ظاہری احترام ہے کہ ہم اوپر رکھتے ہیں غلاف میں رکھتے ہیں, اور ایک دفعہ حقیقی احترام ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, عمل کرنا ضروری. جس چیز سے قرآن نے روکا اب رکنا ضروری ہے, یہ ہے حقیقی قرآن کا احترام. والدین کا حقیقی احترام یہ کہ جو ماں نے کہہ دیا اب ماں کی بات سر آنکھوں پر. ماں کا احترام یہ نہیں ہے اچھا ماں سلام اور جو ماں کہے اس کے برخلاف کرو, اتنی اذیت دو ماں کو, اتنی تکلیف پہنچاؤ کہ دل سے دعا نہ نکلے, یہ احترام ماں کا نہیں. ماں کا احترام اطاعت لے کر آتا ہے. اہل بیت کا احترام, قرآن کا احترام اطاعت لے کر آتا ہے, یہی مودت, یہی اہل بیت سے مودت. مودت کا مطلب یہی ہے عزادارہ نعمہ, یہ عمل جس کی تی تاثیر ہے اس کو ہم نے بتایا گیا کہ کتنا اہم ہے عمل. ایک چھوٹا سا واقعہ, آج ذرا آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے جس سے معذرت چاہتی ہوں, کہ ایک عورت تھی اس کا شوہر بہت نیک, بہت زیادہ پرہیزگار, اور وہ قاضی تھا, سخت کام, بہت بڑی ذمہ داری قضاوت کرنے, قاضی قضاوت کرتا تھا انصاف کے ساتھ, عمل کرنے والا, اللہ سے محبت, اہل بیت سے محبت رکھنے والا. جب بچتا ہے تو اپنی بیوی کو مختلف وصیتیں کرتا ہے, اس کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, اور جب جنازہ اٹھنے والا ہوتا ہے تو جب چادر ہٹاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی ناک کے اوپر ایک کیڑا چل رہا ہے جو اس کی ناک کو کاٹ رہا ہے. لوگوں نے دیکھا, بیوی نے دیکھا, خوف زدہ ہوئی. رات کو خواب میں شوہر آیا اور اس نے بتایا تم نے مجھے دیکھا, ڈر گئی. بیوی نے کہا ہاں میں خوف زدہ ہوگی, تمہارا کوئی ایسا عمل میرے سامنے نہیں تھا جس سے تم پر برزخ میں یہ تمہارا حشر ہوا. عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. اس کے بعد پھر اس نے بتایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ ایک دفعہ تمہارا بھائی یعنی مرد کا سالہ ایک اور آدمی کے ساتھ کسی محاکمے کے لیے میرے پاس آیا, اور جب میں نے دونوں افراد کو دیکھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا سالہ حق پر ہو اور یہ دوسرا فریق جو ہے یہ مجرم ہو. بس یہ خواہش پیدا ہوئی. جب بعد میں فیصلہ ہوا اور تمام معاملات سامنے آئے, عدالت نے فیصلہ کیا, تو حقیقت میں بھی مجرم وہی تھا اور سالہ حق پر تھا. صرف اس خیال کا آنا اس کو کتنا بڑا, کیا سزا ملی. کیونکہ انسان جب عمل کے مرحلے میں ہوتا ہے تو اتنا پاک کر لے اپنے آپ کو, اتنا اپنے آپ کو پاکیزہ کرے کہ فیورٹزم ختم ہو جائے. یہ میرا والا ہے, یہ تمہارا والا ہے, یہ ہمارے گروپ کا ہے, یہ اس کے گروپ کا ہے, یہ میرا سگا ہے, یہ میرا ستیلا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے. حق بات میں انصاف, انصاف کرے. میرے اپنے بہن کی غلطی ہے, میں مانوں غلطی ہے اس کی, دوسرا مظلوم ہے, اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں, نہیں ملتی, میں مومن ہے, چاہوں. یہ جو فیورٹزم ہے, اقربا پروری, بہت بڑی بڑی غلطیوں تک انسان کو پہنچا دے. اب ممبر کے اوپر عزاداری میں اگر یہ فیورٹزم ہو, ہم اس کو اٹھائیں, اس کو گرائیں, اس کو بڑھائیں, اس کو گھسیٹیں, کیا ہوگا ہمارا؟ جو حق پر ہے اس کو لے کر آئیں, جو سچا ہے, جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کو آگے بڑھائیں, اس کی حمایت کریں. جو بے عمل ہے اس کی حمایت نہ کریں, با عمل متقی لوگوں کی حمایت. سوچئے یہ واقعہ لرزانے والا ہے کہ خیال آنا ہی کتنا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نے کہا ہر ایک چیز کا حساب ہوگا, ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق, اور اہل بیت کی محبت کتنی طاقتور. پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام,
صلی اللہ محمد و آل محمد و دل پر.
امام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا, اسا ٹیک کر آیا, بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے واقعہ, اس لیے میں اس کو ہر سال ایک آدھ جگہ ضرور بتا دوں. بوڑھا شخص تھا, اسا ٹیک کر آیا تھا, مشکل سے آیا امام کے پاس, اور جب آیا تو اس نے مولا سے کہا کہ مولا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی خاطر آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں، یا خدا نہ آپ کی محبت میں میرا کوئی ذاتی غرض ہے، نہ ہی آپ کے دشمنوں سے دشمنی میں میری کوئی ذاتی عداوت، پیور محبت، حب للہ اور بغض للہ اس کو کہتے ہیں۔ مولا خدا کی قسم یہ محبت اللہ کے لیے ہے اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی بھی خدا کی خاطر ہے، میں جو طریقے آپ نے بتائے ہیں، آپ کے اجداد نے بتائے، اللہ نے بتایا، ان کے اوپر عمل کرتا ہوں، یعنی واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا، تقوی کی راہ میں قدم رکھا ہو تو کوشش کرنے والا، محبت اہل بیت رکھنے والا، آپ کے فرزند مہدی کا منتظر،
اللہ صلی اللہ محمد محمد واجل فرض۔
یہ انتظار امام زمانہ ایسا نہیں ہے جو ہم ہی کر رہے ہیں، بلکہ سب نے ہر زمانے میں امام کا انتظار کیا، امام کے بارے میں ہر امام نے اپنے دور کے لوگوں کو بتایا کہ وہ مہدی ہوگا جو آئے گا، جس کے بعد دنیا عدل سے بھر جائے گی۔ تو ہر زمانے کے امام کے چاہنے والے اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے فرزند کا انتظار کر رہا ہوں، ان کے ظہور کی دعا کر رہا ہوں۔ چھٹے امام بھی دعا کرتے تھے، ساتویں امام بھی دعا کرتے تھے، آٹھویں نویں ہر امام نے دعا کی کہ خدایا ہو جب ان کا ظہور ہو، کیونکہ وہ وقت ہے جس کے اوپر رسول کی بھی نگاہ ہے، جناب سیدہ کی بھی نگاہ ہے، تمام آئمہ کی نگاہ۔ جب اس نے ساری باتیں کہیں تو پھر سوال کیا کہ مولا کیا اب میری بخشش ہو جائے گی، سارا کچھ کرنے کے بعد میں بخشا جاؤں گا، فکر اس کو یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ مولا آپ کے چاہنے والوں، امام نے کہا خدا قسم اگر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، تمہاری بخشش ہوگی۔ اور یہی بات میں پدر گرامی، ان کے پدر گرامی اور تمام معصومین نے بیان کیے، میں نے سب سے سنا ہے کہ اگر کوئی عمل کرنے والا ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو، اس کے گناہ معاف کیے۔ اور اس کے بعد وہ شخص رونے لگا، امام سے مصافحہ کرتا ہے، امام کے گلے لگتا ہے، امام بھی گریا کرتے ہیں، اور راوی یہ کہتا ہے کہ اتنی رقت ہوئی، اتنی رقت ہوئی کہ میں نے کبھی کسی محفل میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا کسی، انہوں نے گریا کیا اپنے ایک چاہنے والے کی آمد پر، ایک چاہنے والے کی محبت کے اظہار پر۔ اور جب وہ چلا گیا تو واقعی میں اس طرح سے لکھا ہے کہ امام اسے بہت دیر تک دیکھتے رہے، اس کی پشت کو دیکھتے رہے جب تک وہ نظر آتا رہا، اور بعد میں امام نے کہا دیکھو یہ ہمارے چاہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ایسے ہیں ہمارے چاہنے والے جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بوڑھے کی طرح اپنے وقت کے امام کے نزدیک یہ مقام عطا کر دے۔ مولا ہم گنہگار ہیں، وہ بوڑھا بہت پاکیزہ تھا، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، یا امام زمانہ ہمارے اعمال کو پاکیزہ کر دے، آپ کے سامنے ہمارا ایسا مقام بن جائے۔ وزاداروں آج یہ آخری مجلس، آخری مجلس ہے، اور اس میں دل یہ چاہتا ہے کہ وہ مصائب پڑھے جائیں تو جناب سیدہ کو بہت پسند ہے۔ علامہ مجلسی کو ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، وہ صحن امام حسین میں، حرم امام حسین علیہ السلام میں مصائب پڑھنے، ان سے آ کر کسی نے کہا کہ مجلسی جناب سیدہ کو اپنے بیٹے کے رخصت آخر کے مصائب بہت پسند ہے، وہ مصائب جب میرا بیٹا بیویوں کے درمیان سے، یتیم بچوں کے درمیان سے، بھتیجے بھانجو بھانجیوں کے درمیان سے مقتل میں روانہ ہوا تھا، کیا امام زمانہ آپ کے محضر میں ہم پرسا دے رہے ہیں آپ کے جد کے ودا تھا، یا جناب سیدہ آپ تشریف لاتی ہے اپنے فرزند کا پرسا لینے کے لیے۔ سب چلے گئے، علی اکبر نہ رہا، علی اکبر نہ رہا، صرف امام باقی ہے۔ اب امام ایک ایک خیمے میں جا کر رخصت کرتے ہیں، امام حسن کے خیمے میں آئے، اولاد حسن کام آ گئی، خیمہ خالی ہے، امام کا دل ڈوبا۔ پھر عباس کے خیمے میں آئے، ہمارا سلام ام البنین پر، چار جوان لال بھیجے، جمع ہے. روایات میں کہ امام نے ہر جنازے کو خیمے میں رکھا تھا سوائے حضرت عباس کے لاشے کے, سارے لاشے گنجے شہیدہ میں جمع ہوئے. آج بھی سب اصحاب ایک جگہ جمع ہے جو کربلا کی زیارت کر چکے, جانتے گنجے شہیدہ. لیکن جب دوڑے دوڑائے گئے, لاشوں کی پامالی ہوئی تو لاشوں کو بکھیر دیا گیا, سروں کو چند سے جدا کیا. حسین نے آخری سلام کیا, اے مسلم ابن اوسجا, اے حبیب ابن مظاہر, اے حور, اے علی اکبر, اے محمد, اے میرے شہ سواروں, اے میرے جوانوں, اٹھو. تمہیں میں سوار کرتا تھا, روانے جنگ کرتا تھا, اب میں جا رہا ہوں, دیکھو تمہارا مولا کیسی جل رہے. جب تمہیں بلاتا تھا, پکارتا تھا, جواب دیتے تھے, ایک مرتبہ جناب زینب نے بھائی کو دیکھا تو جوان بھتیجے کا چانا ہلا کر کہا, سید سجاد, بابا کو الوداع کہہ دو. سید سجاد اٹھے, آنکھیں کھولی, کیا دیکھتے, بابا کا سر مرہنا ہے, بدن میں لباس میں خون لگا ہوا ہے, پریشانی کا عالم ہے. بابا یہ کیا ہوا؟ جو تبرکات مدینہ سے لے کر چلے تھے وہ لے کر آؤ. بی بی ایک صندوق چلائی, صندوق کو کھولا, پرانا کرتا طلب کیا مولا نے, وہ پرانا کرتا جو مدینہ سے لے کر چلے تھے. حسین نے اپنی تلوار سے اور پھاڑا, زینب نے تڑپ کر کہا, بھیا یہ ویسے اتنا بوسیدہ ہے, آپ اسے پھاڑ رہے ہیں. مولا کہتے ہیں, زینب تم نہیں جانتی شکریہ. سيعلم الذين ظلموا يا منقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگارا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے پروردگارا بحق محمد و آل محمد تم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس پر سے ذرا کے تصدق میں بخش دے پروردگارا بہت گناہگار ہے خطا کار ہے نسیان کار ہے ہمارے لوگ لیکن اس پر پر آتے اس بات کا قرار کرتے کہ تیرے حسین کے جانے والے خدا ہم سب کے دلوں کو گناہان کبیرہ سے پاک کر دے ہمارے دلوں میں بوس حسد کینہ عداوت جو بھی گندگی ہے علائشیں ہیں نجاستیں ان کو پاک کر دے پروردگار ہمارے دلوں کو اہل بیت عصمت طہارت کے علوم و معرفت سے منور فرما دے پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما بارے لہا جو لوگ التماس دعا کہتے ہیں جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر الرازقین ہے تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا بحق محمد و آل محمد بحق جناب خدیجہ و فاطمہ تمام لوگوں کو رزق وافر عنایت فرما خدایا جو بیمار ہے تجھے راستہ دے کر سوال کرتے ہیں سید الساجدین کا جو کربلا میں مریض تھے کل مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما بارے لہا بحق محمد و آل محمد جو لوگ ہیں جو زیارت کے مستحق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب ہو پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں جو لوگ عزاداری میں مصروف ہیں عزادار ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس وقت ظلم کا شکار ہیں لبنان میں فلسطین میں یمن میں پاکستان کے گوشوں و کنار میں جو لوگ شہید ہو گئے انہیں شہداء کربلا خصوصاً اس عاشور پہ جو لوگ شہید ہوئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما پروردگارا بحق محمد و آل محمد جو زخمی ہو گئے انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے ہمارے گھروں سے ڈش اینٹینا کیبل اور دوسری مصیبتیں جس کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا ان تمام علائشوں کو پاک کر دے ہمیں ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے مولا کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم